اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کے سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کتاب کے تیسرے باب قیام امام حسین علیہ السلام کی ماہیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور قیام کے بارے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس قیام کی ماہیت کیا تھی، یہ قیام کس نوعیت کا تھا، آیا اس قیام کا کوئی ہدف تھا یا یہ قیام بغیر کسی ہدف کے تھا، اگر کوئی ہدف تھا تو وہ ہدف کیا تھا، اس قیام کے عناصر ترکیبی کیا ہیں اور اس قیام میں کیا کیا اہم امور اور کام انجام پائے ہیں، اور ان عناصر ترکیبی نے آپس میں مل کر کیا مجموعی شکل اختیار کی ہے۔ اس لیکچر اور اس کے بعد والے لیکچرز میں ہم ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ آیا واقعہ کربلا کا کوئی ہدف تھا یا نہیں تھا، آیا واقعہ کربلا بقول شہید متحری کے ایک انفجار تھا، ایک ناآگاہانہ اقدام تھا، ایک غیر ارادی عمل تھا یا نہیں، واقعہ کربلا ایک آگاہانہ عمل تھا۔ بعض دفعہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اتنی زیادہ مظالم، اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اتنی زیادہ مشکلات کا انسانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان صبر کر کر کے ایک دفعہ ان کے صبر اور تحمل کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں اور ایک دفعہ معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ انقلاب در حقیقت، اس کو شہید مرتضیٰ متحری ایک انفجار سے تعبیر کرتے ہیں۔ آیا ایسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کی 20 سالہ حکومت میں امام حسین علیہ السلام نے تمام تر مصائب برداشت کیے، تمام تر مشکلات کو برداشت کیا، صبر و تحمل سے کام لیا؟ امام حسن علیہ السلام کے دور میں، خود اپنے 10 سالہ امامت کے دور میں صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا، بیعت ان سے مانگی گئی، تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا اور وہ اچانک ایک ناگہانہ قیام کے لیے اقدام کر دیتے ہیں۔ نہیں، تاریخی واقعات اس کی نفی کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام بغیر کسی ہدف کے نہیں تھا، ایک ناآگاہانہ قیام نہیں تھا، بلکہ معاویہ کے آخری دور میں امام علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان رد و بدل ہونے والے خطوط، امام علیہ السلام کے خطبات، بالخصوص معاویہ کے آخری سال میں خطبہ منا، اور امام علیہ السلام کے دیگر اقدامات اور امام علیہ السلام کے دیگر خطبات اس بات کے شاہد ہیں کہ امام علیہ السلام کا قیام مکمل طور پر آگاہانہ تھا۔ اب اگر یہ قیام آگاہانہ تھا اور مقصد کے خاطر تھا، تو اس قیام کے عوامل کیا تھے، اس کے اہداف کیا تھے، اس کی نوعیت اور اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس قیام کی نوعیت کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے ہم یہ عرض خدمت کریں گے کہ دیکھیے، جو طبیعت کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی نوعیت اور ایک ہی ماہیت ہوتی ہے، ان کی ماہیتیں متعدد نہیں ہوتی۔ مثلا لوہا، لوہے کی ایک ہی ماہیت ہے، اس کی ایک اور ماہیت نہیں ہو سکتی۔ تانبے کی ایک خاص ماہیت ہے، اس سے ہٹ کر اس کی ماہیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن طبعی مظاہر کے علاوہ جو شخصیات ہوتی ہیں، انسان کی شخصیات ہوتی ہیں، مختلف انسانوں کی شخصیات، وہ ممکن ہے ایک نوعیت اور ایک ماہیت رکھتی ہوں، یا یہ ممکن ہے کہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہونے کی وجہ سے مختلف ماہیتیں رکھتی ہوں۔ اسی طرح واقعات اور تحریکیں ممکن ہیں ایک نوعیت اور ایک ماہیت کی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مختلف عناصر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے متعدد ماہیتیں رکھتی ہوں۔ واقعہ کربلا بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی متعدد ماہیتیں ہیں۔ دیکھیے، ایک تحریک، ایک قیام ممکن ہے کسی رد عمل کے طور پر سامنے آئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں، وہ تحریک ابتدائی ہو، جارحانہ ہو، اس میں خود سے آغاز کیا گیا اس تحریک کا، نہ یہ کہ کسی کا رد عمل ہو۔ جو تحریک رد عمل کی صورت میں آتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ یہ رد عمل انکاری ہو سکتا ہے، منفی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا اس میں انکار ہو سکتا ہے، جسے ہم کہیں گے سلبی رد عمل، اور ایک دفعہ یہ رد عمل مثبت ہو سکتا ہے، اس بات ہو سکتا ہے، اس باتی ہو سکتا ہے، اس میں کسی چیز کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم کہیں گے مثبت یا اس باتی یا ایجابی رد عمل۔ پس تحریکیں تین طرح کی ہو سکتی ہیں، یا مثبت رد عمل پر مشتمل ہوں گی، یا سلبی رد عمل پر مشتمل ہوں گی، یا یہ نہیں، نہ رد عمل نہیں ہوں گی، نہ مثبت نہ سلبی، بلکہ ابتدائی طور پر خود تحریک کچھ مقاصد کے لیے اٹھی ہو، نہ کسی رد عمل میں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بھی تین عامل ہیں۔ پہلا عامل، جو کہ زمانی لحاظ سے بھی سب سے پہلا عامل ہے، وہ عامل ہے بیعت کا تقاضا اور امام کی طرف سے اس بیعت کا انکار کرنا۔ معاویہ اپنے آخری سالوں میں یزید کو اپنا ولی عہد بناتا ہے، اور اس مقصد کے لیے خاص طور پر مدینہ میں آتا ہے، تاکہ مدینہ کے لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لے کے اپنے اس عمل کی تائید حاصل کر سکے۔ یزید بھی جیسے ہی خلیفہ بنتا ہے تو وہ ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے سب سے پہلے مدینہ میں یہ پیغام بھیجتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور تین اور افراد سے بالخصوص اور باقی سب سے بالعموم بیعت لی جائے، اور اگر امام بیعت نہ کریں تو ان سے سختی سے پیش آیا جائے۔ آخر امام علیہ السلام کی بیعت اتنی اہمیت کی حامل کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اپنی خاص اجتماعی قدر و منزلت کی وجہ سے اور اسلامی معاشرے میں اپنے خاص مقام کی وجہ سے اگر یزید کی بیعت کرتے تو در حقیقت یہ یزید کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ معاویہ کی اس نئی سنت کی بھی تائید ہوتی، جس کی وہ بنیاد ڈال رہا تھا کہ خلیفہ اپنے بعد اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو ولی عہد بنا کے جا سکتا ہے، جو کہ نہ اہل سنت کے مبانی کے مطابق صحیح ہے اور نہ فقہ جعفریہ کے مبانی کے مطابق صحیح ہے۔ تو پس امام کی بیعت جو ہے وہ اہمیت کی حامل تھی، یہاں پہ امام نے بیعت کا انکار کیا۔ یہ عامل در حقیقت ایک رد عمل ہے، اور رد عمل بھی کیونکہ انکار ہے تو ایک سلبی رد عمل ہے، ایک ایسا رد عمل ہے جس میں بیعت کی نفی کی گئی ہے، لہذا اس عنوان سے ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایک مثبت کے مقابلے میں ایک منفی رد عمل ہے۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام بیعت کا انکار کرتے ہیں، تو امام کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس عامل کی روشنی میں امام کے وظیفے کو بعد میں بیان کریں گے۔ یہ سب سے پہلا عامل ہوا جس میں امام سے تقاضا کیا گیا بیعت کا، اور امام نے اس بیعت کا انکار کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے، اور رد عمل بھی سلبی رد عمل ہے۔ دوسرا عامل واقعہ کربلا کا، اہل کوفہ کی امام حسین علیہ السلام کو دعوت ہے، اور امام علیہ السلام کا اس دعوت کو اجابت کرنا ہے۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی، دیکھیے، کوفہ ایک انتہائی اہم عسکری مرکز تھا، پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے۔ کوفہ میں امام علی علیہ السلام نے 4 سال حکومت کی اور اس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ کوفہ میں معاویہ کی 20 سالہ حکومت کے باوجود ابھی تک امیر المومنین کی تعلیمات پوری طرح سے محو نہیں ہوئی تھی، پوری طرح سے ان کو مٹایا نہیں جا سکا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ معاویہ مار گیا ہے، یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد اب وہ خلیفہ بن چکا ہے، تو یہاں پر کوفہ والے آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان بدلے ہوئے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام جو کہ ہمارے پیشوا ہیں ان کو دعوت دیں تاکہ وہ آ کر ایک اسلامی خلافت کی بنیاد رکھیں یہاں سے، اور آہستہ آہستہ اس مرکز کو مضبوط کرتے ہوئے پورے اسلامی علاقوں پہ سب اسلامی علاقوں میں ہم اسلامی خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو 12,000 کے قریب خطوط لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا فریضہ کیا بنتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہاں پہ، کیونکہ کوفہ ایک عسکری مرکز ہے، ایک فوجی چھاونی ہے، اور ان کی طرف سے امام پر اتمام حجت ہو چکا تھا، لہٰذا ہر لحاظ سے امام نے اس دعوت کو اجابت کرنا تھا، اس دعوت کو قبول کرنا تھا، کیونکہ اگر امام قبول نہ کرتے تو بعد میں آنے والے لوگ امام پر اعتراض کرتے کہ امام اس وقت اپنے اس قیام کے ذریعے سے اس یزید کی فاسد حکومت کو گرا سکتے تھے، اس کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے، لیکن امام نے کوفہ والوں کی دعوت کو قبول نہ کر کے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ یہ بھی در حقیقت امام کا ایک رد عمل تھا، یہ عامل بھی ایک رد عمل ہے، اور کیونکہ اس رد عمل میں دعوت کو قبول کیا گیا ہے لہٰذا ہم اس رد عمل کو ایجابی رد عمل یا مثبت اور اثباتی رد عمل کہیں گے۔ یہ اب تک ہم نے دو عامل بیان کیے، پہلا عامل یزید کی طرف سے بیعت کا تقاضا اور امام کی طرف سے انکار بیعت، اور دوسرا عامل امام کو کوفہ والوں کی دعوت اور امام کی طرف سے اس دعوت کو قبول کر لینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں عاملوں میں سے کون سا عامل مقدم ہے اور کون سا ثانوی حیثیت رکھتا ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہے اور کس کی اہمیت کم ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بیعت کا تقاضا پہلے ہوا تھا، بیعت کا تقاضا تقریباً رجب میں امام علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور امام علیہ السلام مدینہ کو چھوڑتے ہیں، رمضان کے وسط میں کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر تاریخی اور زمانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بیعت کا تقاضا پہلے ہوا، لہٰذا یہ عامل پہلے آتا ہے، اور کوفہ والوں کا عامل اور ان کی دعوت کا عامل دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اہمیت کے حوالے سے بھی ایسا نہیں تھا کہ کیونکہ کوفہ والوں کی دعوت آ چکی تھی، اب امام علیہ السلام خود خلافت کے ایک امیدوار تھے، لہٰذا بیعت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور بیعت ثانوی حیثیت رکھتی تھی، نہیں، اہمیت کے حامل عنوان سے بھی کوفہ والوں کی دعوت کو امام نے اسی لیے اس دعوت پہ گئے کہ اس سے پہلے بیعت کا انکار کر چکے تھے، پس بیعت کا انکار تاریخی لحاظ سے بھی اور اہمیت کے لحاظ سے بھی مقدم ہے، اور کوفہ کی دعوت پر لبیک کہنا تاریخی لحاظ سے بھی مؤخر ہے اور اہمیت کے لحاظ سے بھی مؤخر ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا تیسرا عامل جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کو ہم اگلے شارٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔